اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب سے پہلے تو ہم آج کے بیان میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے. سبحان اللہ, درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں, مگر آج جو میں نے حدیث آپ کو سنانی ہے نا, وہ اتنی روح پرور ہے, اتنی یوں سمجھیے کہ انکریج کرنے والی ہے کہ ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماع الخلائق. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. ذرا غور کیجئے گا, اس کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا کی تمام مخلوق کی وہ آواز سن لیتا ہے, اور صرف لسننگ پاور نہیں ہے. آگے ذرا سنیے گا, آقا فرماتے فلا یصلی علی احد الا یوم القیامہ, بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے, الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی, وہ فرشتہ میرے پاس اس کا اور اس کے والد کا نام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلى عليك, حضور فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے گا اس حدیث کی خوبصورتی کے بارے میں. دو تین باتیں بڑی پیاری اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. نمبر ون, وہ فرشتہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور پر دربان کی حیثیت سے ہے, میسنجر کہہ لیجئے, پیغام پہنچانے والا ہے, مگر اس کی لسننگ پاور کیسی ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہیں سے بھی کوئی درود پاک پڑھے, بندہ درود پاک دھیمی آواز میں بھی پڑھتا ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہے, اپنے کاروبار پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, ٹریول میں پڑھ رہا ہے, جدھر جدھر درود پاک پڑھے جاتے ہیں وہ فرشتہ اس کو سن لیتا ہے. کہ ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے کالر آئی ڈی, یہ ایک فیسلٹی آئی ہے کہ جب کسی کا فون آتا ہے تو فون بتا دیتا ہے کہ کال کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کالر آئی ڈی جو ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, لیکن کسی بھی دنیا کی ٹیکنالوجی میں یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ فون کرنے والا کون ہے یہ تو پتا چل جاتا ہے, مگر اس کے والد کا نام کیا ہے. مگر اس فرشتے کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ وہ ہر درود پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے, اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ جب وہ فرشتہ جو دربان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو نبی پاک کی بارگاہ میں میسج پہنچانے کے لیے مقرر ہے, اس کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے, اس کے علم اور نالج کا عالم یہ ہے, تو جس در کا وہ دربان ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, ان کے علوب کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جو ہم صلاۃ والسلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا, وہ بڑا ریلیونٹ ہے اور وہ اس حدیث کا گویا ایک خوبصورت ترجمہ ہی ہے, اسی کی شرح ہے. وہ شعر کیا ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور ایک دوسری خوبصورت بات جو عشق والی بات ہے, دیکھیں دنیا میں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے نا, جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. فار ایگزامپل, آپ جس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا, سچ بتائیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی, واقعی میرا نام لیا گیا, ذرا سچ بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی. ہم دو تین بار اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا دوبارہ بتاؤ میرے بارے میں کیا بات ہوئی تھی, بیکاز ہم اس پرسنالٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑے اور وہاں فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پیش کرے, اور صرف ایک بار نہ کرے, جتنی بار پڑھے وہ فرشتہ اتنی بار نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے کہ حضور آپ کے غلام نے آپ پر درود پڑھا ہے, اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر. اٹ مینس کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ درود پڑھتے رہیے، آپ کا نام پہنچتا رہے گا، آپ کی حاضری لگتی رہے گی، خوب درود پاک پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس زبان درود سے تر رہے، جہاں موقع ملا وہاں کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ لیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ولادت کی۔ سبحان اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا میں کیا تشریف لائے، کفر و شرک کا ہر طرف اندھیرا تھا جو دور ہو گیا، ظلمت جو ہے وہ نور میں بدل گئی۔ ایک بڑا عجب دور تھا پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت جو ہے جہالت عروج پر تھی، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کا رنگ ہی بدل گیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہو رہی تھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کچھ بڑے زبردست اناؤنسمنٹ ہوئے اس دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے پوری دنیا کو شیک کر کے رکھ دیا۔ اس دنیا کو بتایا گیا کہ وہ آنے والا ہے جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے، وہ آنے والے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو جناب رحمت للعالمین ہیں۔ اور وہ اناؤنسمنٹ کیسے تھے؟ وہ ایسے واقعات ہوئے جس کو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا گیا۔ سبحان اللہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی تو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ جی ہاں، سورہ فیل قرآن پاک میں آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی۔ 55 دن پہلے، میری آقا کی ولادت سے پہلے، جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو مٹانے آیا تھا تو رب کریم نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دنیا کو دکھایا کہ وہ پرندہ جو مٹھی کے اندر آ جاتا ہے، مگر اس ابابیل کے لشکر نے ان ہاتھی والوں کا جو حال کیا، قرآن نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو مژدہ ہے، یہ جو اعلان ہے، قرآن کہتا ہے اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، ان کا حال کیا ہوا؟ اسی سورت کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا، ان کنکروں نے وہ گائیڈڈ میزائل کا کام کیا کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے، ان کی داستان بھی باقی نہ رہی، اور رہتی دنیا کو یہ میسج دے دیا گیا کہ حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اب غالب آنے والا ہے، کعبے کی طرف کبھی میلی نظر سے نہ دیکھنا، ورنہ کعبے کا والی، کعبے کا مالک رب عز و جل زبردست طریقے سے بدلہ لے گا، اور یہ دنیا کو میسج چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور واقعات بھی ہوئے۔ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی، اس سال عرب میں خوب بارشیں ہوئیں اور پورا عرب جو ہے وہ سرسبز ہو گیا۔ اس سال جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایک بہت بڑا دریائے ساوا، 6 میل لمبا دریائے ساوا تھا، وہ خشک ہو گیا۔ دنیا کو گویا میسج دیا جا رہا تھا something happening، کچھ ہونے والا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا شاندار یوں سمجھیے اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوا کہ جہاں جہاں کفرستان تھا، جہاں جہاں اللہ کے علاوہ کچھ چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان تمام جگہوں پر ایک میسج گیا۔ فارس میں، آج جس کو ہم ایران کہتے ہیں، اس زمانے میں وہاں آتش پرست رہتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ انہوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ فرام لاسٹ 1000 ایئرز وہ فائر جو ہے وہ بجھ نہیں رہی ہے، اور ہم بجھنے نہیں دیتے اسے۔ مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے نا، تو وہ آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن آیا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، یعنی رات کو بھی خوش کیا گیا، دن کو بھی نوازا گیا، اور عین اس وقت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اور میرے آقا کی جو ولادت کا وقت ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتی ہیں، دیکھیں دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، بہت ساری آلائشیں اس کے جسم پر ہوتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا کا جسم مشک کی خوشبوؤں سے تر بتر ہے، صاف ستھرا، دھلا دھلایا جس میں انور ہے، خوشبوؤں سے بہکے ہوئے ہیں۔ اور آقا جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا، تو آقا سجدہ کرتے ہیں، نبی پاک اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاه والسلام. تو یہ تھا ولادت کا وقت. اب نبی پاک کے بچپن کا میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے, اور اس کے بعد میں نے اس ٹاپک کی طرف آنا ہے جس سے آج کی اس پروگرام سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. آج ہم سب کے لیے نبی پاک کی سیرت کا میسج کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی بڑا نرالا تھا, سبحان اللہ, میرے آقا کا بچپن تھا, ہر ادا ہی نرالی ہے. تو اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں عرب کے لوگوں کا ایک رواج تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے ان کی گروتھ کے لیے, ان کی نشو نما کے لیے. اس کی دو تین وجوہات تھیں. ایک تو گاؤں میں وہ جب دائی وغیرہ ان کو دودھ پلاتی تھی تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی, ان کی صحت اچھی ہو جاتی تھی, پولوشن فری ان کو ہوا ملتی تھی. اور دوسرا, عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا لگاؤ تھا. وہ چاہتے تھے کہ شہر میں چونکہ مختلف قوموں کے لوگ آ جاتے ہیں تو سٹی کی لینگویج نارملی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, مختلف ہو جاتی ہے زبان, مگر گاؤں کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے. تو فصیح عربی بھی سیکھ لے گا بچہ اور اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. تو عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ بچپن میں بچوں کو وہ گاؤں بھیجتے اور وہیں ان کی نشو نما ہوتی, فیڈنگز بھی وہیں ہوتی, دائیاں وہاں ہوتی تھی. اب ہوا یہ کہ جس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, مکے میں بھی قحط آیا ہوا تھا, اور جہاں سے وہ لوگ آئے تھے بنو سعد کے قبیلے سے وہاں قحط تھا. جب وہاں سے وہ دائیاں آئیں تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی کہ میں بہت غربت میں تھی, ہمارے علاقے میں قحط تھا, کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں, اور کہتی جس خچر پر میں آئی مکہ وہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا کیونکہ سب سے لاغر وہی تھا, اور اونٹنی میرے پاس تھی, اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا, یعنی غربت کا عالم تھا. کہتی میں مکہ آئی کہ چلو کوئی بچہ ملے گا تو ساتھ کچھ پیسے ملیں گے اور میرا بھی گھر چلے گا, لیکن جب میں وہاں آئی تو میری کمزوری دیکھ کر مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا, دوسری دائیوں نے امیر گھرانوں کے بچے لے لیے. اب میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے, چہرہ تو بڑا نورانی ہے مگر اس کو کوئی لے نہیں رہا ہے کیونکہ ان کے والد دنیا میں نہیں تھے, اور لوگ یہ سوچتے کہ جس کا والد نہیں ہوگا تو وہ پھر پیسے بھی نہیں ملیں گے, کوئی انعام بھی نہیں ملے گا. تو وہ سوچنے لگی کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے, کیوں نہ اسی نورانی بچے کو لے لیتے ہیں. اب جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا, نبی پاک کا نورانی چہرہ, آقا کی پیاری مسکراہٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قرار آ گیا. اب کمال کیا ہوا ناظرین, ذرا سنیے گا, کہ جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے لے کر وہ اپنے قبیلے کی طرف جانے لگی نا, تو وہ خچر جو سب سے پیچھے تھا اب وہ سب سے آگے ہے, وہ ترتوانا ہو گیا ہے, وہ تگڑا ہو گیا ہے, اور اونٹنی کے جو تھنے اس میں بھی دودھ آ گئے. تو قافلے والے پوچھتے تھے کہ اے حلیمہ کیا تم نے خچر تبدیل کر دیا ہے, اپنی سواری کیا چینج کر دی ہے, وہی خچر ہے جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا. اللہ اکبر. دین بی بی حلیمہ سعدیہ ریئلائزڈ کہ یہ تو کمال اس بچے کا ہے کہ ہر چیز بہتر ہوتی جا رہی ہے. خود بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میرے پاس بھی دودھ کی فراوانی ہو گئی, اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا, دونوں بچے سکون سے سوئے اور میں بھی بڑی فرحت اور شادہ تھی, میری اونٹنی سے اتنا دودھ نکلا کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے, رات میرے گھر سے خوبصورت سی روشنی آتی رہی. دوسرے دن قبیلے والوں نے آ کے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا چراغ بھی لائی ہو, رات تمہارے گھر میں روشنی ہو رہی تھی. تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں تو جس بچے کو لائی ہوں اتنا نورانی چہرہ ہے کہ رات ان کا چہرہ ہی چمکتا رہتا ہے. سبحان اللہ. گویا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھاگ جاگ گئے. وہ نعت کا شعر ہے نا, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. ذرا سوچئے ناظرین, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جتنے مجھے لوگ سن رہے ہیں. اس زمانے میں مکے میں بہت ساری دائیاں گئی تھیں, کیا باقی دائیوں کے نام پتا ہے آپ کو؟ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کو رہتی دنیا جانتی ہے اور صبح قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا. واٹ از دا ریزن بہائنڈ دس؟ یہ سمجھنے والی بات ہے, کیونکہ ان کا نام نبی پاک کے نام کے ساتھ جڑ گیا. وہ دائی ہیں, وہ دودھ پلانے والی ہیں, مگر اب وہ ساری دنیا کے لیے معزز ہیں کیونکہ نبی پاک کی خدمت کا انہیں موقع مل گیا. اس سے پتہ ہے سیکھنے کو کیا ملا, کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, سرکار یہ نام تمہارا سارے جہان سے ہے پیارا، یعنی جن جن نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی، ان کی سیرت بیان کی، آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہیں اللہ ان کے نام روشن کر دیتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں، آپ کا نام روشن ہو، اس لیے نہیں کہ نام روشن ہو، بس نبی پاک کی سچی غلامی اختیار ہو جائے، ان کا نام ہماری زبان پر رہے، ان کی سیرت کے ہم پہلو پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بلاتے رہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایکچولی یہ میرے آج سمجھ لیں بیان کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی اور عمر مبارک بڑی ہوئی تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ نبی پاک بکریاں چرانے بھی جاتے۔ ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ اماں جان، یہ ہمارے بھائی کے ساتھ تو بڑا معاملہ ہو گیا ہے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے ان کو لٹایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا سینہ چیرا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی، دوڑتی بھی گئی، دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ عرض کی کہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا سفید لباس والے لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا اور اس میں انہوں نے کچھ ڈالا اور اس کے بعد سینہ بند کر دیا۔ اچھا وہاں کوئی کٹ کرنے کا نشان بھی نہیں ہے، تکلیف کے آثار بھی نہیں ہے، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک امانت تھے نا۔ تو فوراً بی بی آمنہ کے پاس گئیں کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ بچے پر کہیں کوئی آسیب کے اثرات نہ ہوں، آپ کے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے آپ اپنا بیٹا واپس لے لیں۔ لیکن بی بی آمنہ سبحان اللہ آقا کی والدہ ہے نا، آپ کو بہت ساری بشارتیں پہلے مل چکی تھیں، ولادت کے وقت کے نورانی واقعات انہوں نے دیکھے ہوئے تھے۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا بڑا سعادت مند ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سبحان اللہ رب کے حبیب ہیں اور یہ کائنات کے لیے بہت اہم شخصیت ہیں۔ بہرحال اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکون ملا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک کا جو قلب اقدس، سینہ اقدس کو کھولا گیا اور اس میں نور داخل کیا گیا، ایکچولی یہ شک کے صدر تھا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور یہ چار بار ہوا، یہ ایک بار نہیں ہوا۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے اور اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا نشان رہتا ہے، پین باقی رہتا ہے، احتیاطیں باقی رہتی ہیں۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی وہ 4 times ہوئی اور وہ فرشتوں نے کی، نو پین ایٹ آل، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی اس کا نشان نہیں تھا، کوئی اس کے بعد کیور نہیں تھی، اور سبحان اللہ وہ تھا کیا، ایکچولی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل اقدس میں نور داخل کرنا تھا، ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنا تھا۔ اور یہ 4 times ہوا، نمبر 1 2 سال کی عمر میں تقریباً، نمبر 2 10 سال کی عمر میں ہوا، کہ اب جوانی قریب آ رہی ہے تو جوانی کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جوانی کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہیں۔ تیسرے نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شک صدر ہوا، یہ غار حرا میں ہوا، جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا، جب قرآن پاک کا بوجھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر داخل ہونا تھا۔ ذرا سوچئے، قرآن وہ ہے جو خود فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس قرآن کو جب قلب مصطفیٰ پر نازل کرنا تھا تو کتنی اسٹرینتھ درکار تھی۔ تو اب اللہ کا نور جو ہے اس میں داخل کیا گیا۔ اور 4th time جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس رات رب کا دیدار کرنا تھا، اس تجلی کو دیکھنے کی طاقت ریکوائرڈ تھی، پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ نور داخل کیا گیا۔ یہ 4 times ہوا ہے۔ تو کیسا دل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ امام عشق و محبت اعلی حضرت کہتے ہیں نا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل اقدس۔ اور آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نبی پاک کا تو دل بڑا نورانی ہے، ہمارا دل کیسا ہے؟ ہم نے بھی تو اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنے دل کا خیال ہم سبھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ ہم کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ ہم بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں، کولیسٹرول چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ امراض قلب کے وارڈز ہوتے ہیں، لوگ اپنے ہارٹ کے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنی بیماریاں ہیں نا جس کو دل کی بیماریاں کہتے ہیں، وہ اگر بڑھ جائیں، اللہ نہ کرے، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، موت تو ویسے بھی آنی ہے، اللہ پاک جب تک زندہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان والی موت عطا فرمائے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جی ہاں کہ جو جان نہیں ایمان لے لیتی ہے اور اس کا تعلق بھی دل سے ہے. جی ہاں میں آج صرف آپ کے سامنے وہ ایک دو ڈیزیز ذکر کرنا ہے جو انفارچونیٹلی ہم سب میں بہت معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے. نارملی ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان، ساتھ جاب کرنے والوں کے درمیان، ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے. وہ بیماریاں کون سی ہیں میں بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ دل کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قرآن مجید پارا 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. جی ہاں ہمارے دل نے بھی جواب دے رہا ہے، ہمارے کانوں نے اور آنکھوں نے بھی جواب دینا ہے. ہم بعض اوقات گناہ اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، مگر یہ جو ہمارے پارٹ آف دا باڈی ہے نا، یہی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے رہے ہوں گے اگر ان کو گناہوں سے ہم نے پر رکھا. اچھا پھر ذرا قلب کے معنی سمجھیے گا. عربی میں قلب، قلب ہے قاف لام با. ایکچولی میننگ آف قلب کیا ہے؟ منقلب ہونے والا، بدلنے والا. دل جو ہے نہیں بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے. میں ایک دو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم پر ایسا خوف خدا طاری ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کرنا، اور کبھی شیطان ایسا غالب ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے گناہ کرنا ہی کرنا ہے. کبھی اتنا عشق رسول ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، یاد رسول تڑپا رہی ہوتی ہے، اور کبھی دنیا کی غفلت دل پر طاری ہوتی ہے. کبھی اتنا رحم دل ہو جاتا ہے یہ دل کہ بندہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو. کبھی یہی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے معافی نہیں کرنا، کسی چھوڑنا ہی نہیں ہے. کبھی یہ دل اتنا سخی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو. کبھی ایسا کنجوس ہو جاتا ہے کہ ایک روپیہ دینے کو جی نہیں چاہتا. یعنی چینج ہوتا رہتا ہے دل. تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ دل ہمارا دین پر باقی رہے، دین پر ثابت قدم رہے، کہیں چینج ہی نہ ہوتا رہے. اور یہ دعا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا دعا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جن کا قلب نور ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے. ہمیں بھی تو دعا کرنی ہے نا کہ یا اللہ میرے دل کو بھی، اے اللہ میرے قلب کو بھی تیرے دین پر ثابت قدمی بھی عطا فرما. اور اب جو میں نے دو بیماریاں مختصر بیان کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں دو ایسی بیماریاں تو بہت ساری ہیں جو علماء نے لکھی ہیں جو ایمان کو خراب کر سکتی ہیں، لیکن دو بیماریاں بڑی ریلیونٹ ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے حسد. بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، آلویز برا سوچنا. کوئی بھی وہ کام کرے میں لگے گا اس میں کوئی نہ کوئی سازش ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور یہ بدگمانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کی بنا پر بدگمانی کرنے والا خود بھی چین میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ واقعہ روز الریاحین نامی کتاب میں ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مسجد گیا، میں نے دیکھا ایک بزنس مین نماز پڑھ رہا ہے، اس کے برابر میں ایک غریب آدمی بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے. اچھا جو فقیر ہے نا وہ دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے، فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. فار ایگزامپل آج کے دور کے حساب سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ وہ فقیر یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے، مجھے گاجر کا حلوہ کھانا، مثال دے رہا ہوں. اور جو تاجر برابر میں بیٹھا تھا نا، بزنس مین پیسے والا، وہ سوچنے لگا کہ یہ بندہ دعا نہیں کر رہا، مجھے سنا رہا ہے، اس کو کھانا ہے تاکہ میں اس کو کھلا دوں، میں نے نہیں کھلانا اس کو. وہ دعا کر رہا تھا، یہ بدگمانی کر رہا تھا. آج لوگ یہی تو کرتے ہیں نا، کسی کو دعا کرتے دیکھتے ہیں کہہ رہے دکھلاوا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج پہ گیا لوگوں کو دکھانا. یعنی کوئی نیکی بھی کر رہا ہوتا ہم اس کا مائنس سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے وہ نیکی کر کے اللہ کے قریب پہنچ رہا ہو، ہم مائنس سوچ کے گناہگار ہو رہے ہوں، نیگیٹو اپروچ ہماری ہو. بدگمانی تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. تو وہ تاجر کہتا ہے یار یہ دعا نہیں کر رہا، مجھے سنا رہا ہے، میں نے تو اس کو نہیں کھلانا. اچھا وہ فقیر دعا کی اس نے اور وہ سو گیا، مسجد میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں تھال تھا، اور اس نے اس غریب کو اٹھایا اور کہا بھائی جان کھانا کھا لے. اچھا یہ بزنس مین حیران ہو گیا، دیکھا کہ جیسے ہی تھال سے کپڑا اٹھانا تو اس کے اندر وہی کھانا موجود تھا جس کی اس نے دعا کی تھی، یعنی exactly جو اس نے دعا کی تھی. اس بزنس مین نے اس آنے والے بندے کو پکڑ لیا کہ کیا تم اس کو جانتے تھے، اس فقیر کو، اس غریب کو؟ کہا میں تو نہیں جانتا. پھر یہ کھانا لے کر کیوں آیا؟ کہتے بات یہ کہ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے بچوں نے بہت ٹائم ہو گیا یہی کھانوں کی فرمائش کی ہوئی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، آج تھوڑے پیسے اچھے جمع ہوئے، گھر آیا بیوی کو کہا کہ بچوں کے لیے یہ والا کھانا بناؤ، میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. میں آنکھیں میری بند ہوئیں، میں سویا، میری قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی تمہارے قریب مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، جو کھانے تمہارے گھر میں بنے ہیں نا بیوی بچوں کے لیے، اس فقیر کو بھی وہی کھانا کھانا ہے، جاؤ جا کر اس کو کھانا دے دو، وہ کچھ کھانا اس میں سے کھا لے گا، باقی تمہیں واپس کر دے گا، اور تم اس کی جو خدمت کرو گے نا میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ عاشق رسول تھا، فوراً کھانا لے کر آ گیا۔ اب جب یہ ساری باتیں اس بزنس مین نے سنی نا، وہ بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے یہ نیکی کا موقع تو مجھے بھی ملا تھا۔ اب اس نے اس نیک شخص سے کہا کہ تمہیں جتنا خرچہ کھانے پر کیا ہے پیسے مجھ سے لے لو، اس ثواب میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ وہ بندہ پتا ہے کیا کہتا ہے، تم کائنات کی ساری دولت مجھے دے دو، میں تمہیں اپنے ثواب میں حصہ نہیں دے سکتا، میرے آقا نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس نے غریب کو کھانا بھی کھلایا، واپس گھر بھی چلا گیا، وہ غریب دعائیں بھی دیتا رہا، مگر یہ بزنس مین، یہ بدگمانی کرنے والا، یہ افسردہ گھر واپس گیا۔ اس انسیڈنٹ کو، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ یہ ہے بدگمانی، کہ بعض اوقات ثواب کا موقع بھی ملتا ہے لیکن انسان بدگمانی میں مارا جاتا ہے۔ اب آج ہم کیا بدگمانی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو فون کیا، اسے فون نہیں اٹھایا، پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ ہاں جناب، میرا نمبر دیکھ کر کہاں فون اٹھائے گا، اپنا مطلب ہوتا ہے تو فون کرتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہا ہو، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو، سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن ہم پازیٹو سوچتے ہی نہیں ہیں، اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم کیوں مسلمان کے بارے میں برا سوچتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پتا چلا ابو گھر پہ نہیں ہے، پہلا خیال یہ کیوں دل میں آتا ہے کہ اندر ہی ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کا جو یہ مائنس سوچنا، یہ آپ کو گناہگار کر گیا نا۔ اب ان ایگزامپل سے سوچتے جائیے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں۔ اور آج جو میں دو بیماریوں کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جہاں حرام ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، وہاں یہ دونوں بیماریاں ہمارا سکون بھی لے لیتی ہیں۔ ہاں، جس کو حسد اور بدگمانی ہونا، اب بلیف کرے اس کو نیند نہیں آتی، وہ ٹینشن بھی رہتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی میرا ایسا بھائی ہے جو رات کو سو نہیں پاتا، دیر سے نیند آتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، دماغ سوچتا رہتا ہے، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، چیک یور سیلف کہ کسی کے ساتھ بارے میں بدگمانی یا حسد تو نہیں پال لیا۔ اب آتے ہیں حسد کی طرف، یہ اور بڑی بیماری ہے اور یہ تو بہت زیادہ عام ہے۔ حسد کیا ہے؟ پہلے ڈیفینیشن آف جیلسی، حسد کی ڈیفینیشن سن لیں۔ حسد یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کو نعمت دے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، خوبصورتی ہو، واٹ ایور، بندے کا دل چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہ ملے نا، تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ ہے حسد، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور حسد کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ آگ جلائیں، لکڑی ختم، نیکیاں بھی ختم۔ اب آپ سوچیے، اگر دل میں حسد ہے تو کیسی زندگی ہے؟ اچھا، حسد کی ایک اور قسم ہے جو جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نعمت ملے اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دل میں خیال نیگیٹو ہے نا کہ اس کا برباد ہو جائے، مجھے مل جائے، اس کو کیوں ملا، ایکچولی حسد کی جو ہے نا شدت کو سمجھیے گا۔ حسد کرنے والا اعتراض کرتا ہے، آرگیومنٹ کرتا ہے، کس پر کرتا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں ایک کوشچن کرتا ہوں، لیکن جواب ذرا بلند آواز سے دیجئے گا، اس کی برکت سے اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر کہیے اللہ، ہے نا اللہ۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ سب چیزیں دینے والا تو اللہ ہے نا۔ جب دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینس کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم حسد کر کے کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے میرے اس بیان میں شیطان ہے نا، وہ کسی کے دماغ میں خیال ڈال رہا ہو کہ حضرت بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا، میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ چلے، میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم دل کی دیگر بیماریوں پر ٹیسٹ کرواتے ہیں، کولیسٹرول کا، شوگر کا، آج میں بھی آپ کو ایک لیبورٹری ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ سب اپنا اپنا ٹیسٹ کر لیجئے، بتائیے گا نہیں کسی کو، خود ہی دل ہی دل میں فیصلہ کیجئے۔ میں دو تین سوال کر لیتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ جاب کرنے والوں میں، آپ کے رشتے داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہے؟ کیونکہ حسد اسی سے ہوتا ہے جو ہمارا ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا قریب ہوتا ہے، یا کام ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کو، جس کو نہیں جانتے نارملی اس سے حسد نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو ترقی ملے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے، یار یہ آگے بڑھ گیا، جیسی اس کی ترقی کی خبر، اس کی شہرت کی خبر ملتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یا ہمارے سامنے کوئی اس کی تعریف کرے, یار وہ بندہ بڑا مشہور ہو گیا ماشاءاللہ, پتہ چلا اس کی بڑی ترقی ہو گئی, ہاں اس کا ایک گریڈ اور بڑھ گیا ہے, اس کو تو جناب مینیجر بنا دیا گیا, اس کو تو سپروائزر بنا دیا گیا ہے. جیسے ہی اس کی تعریف سنتے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو نا, اس کی بات کیوں کر رہے ہو. اٹ مینس کہ آپ کو اس سے حسد ہو گیا ہے. تیسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کے قریب لوگوں میں سے, فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, کہ جب اس کو نقصان ہوتا ہے, وہ اس کا کوئی لاس ہو جاتا ہے, اس کی جاب چلی جائے یا اس کے پیسے برباد ہو جائیں یا اس کی عزت خراب ہو جائے, آپ کو خبر ملے تو دل کے کسی کونے میں خوشی ہوتی ہے, ہاں یار اچھا ہو گیا, میں تو چاہتا یہ تھا یہ برباد ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں. تو یہ جو میں نے دو تین ٹیسٹ بتائے نا, اس پہ پہلے تو آپ چیک کر لیں کہ آپ کو کہیں حسد ہو تو نہیں ہے, اور اگر اب حسد ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج کرنا ہے. اتنی بری چیز ہے یہ, روز کھانا ساتھ کھائیں گے, بیٹھیں گے بھی ایک آفس میں, لیکن دل میں حسد پالا ہوا ہوتا ہے. بہن کو بہن سے ہو جاتا ہے, بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے. اچھا دوست ساتھ بیٹھے ہوں گے, ایک دوست کہے گا یار میں نے نئی گاڑی لی ہے ذرا آؤ دیکھو, اب اس کی گاڑی دیکھیں گے کہیں گے یار زبردست گاڑی ہے, بڑا پیارا ماڈل ہے, مٹھائی تو کھلاؤ, مٹھائی بھی اس کی کھا لیں گے. جیسے ہی وہ گاڑی لے کر آگے جائے گا کہیں گے دو نمبر کے پیسوں سے لی تھی. اب بتائیے اس کی ترقی میں کیوں پرابلم ہے آپ, ہاں کسی نے نیا گھر بنایا, اس کے گھر جا کے بریانی بھی کھا کر آئے, مگر جیسے ہی باہر نکلیں گے کہیں گے سود کے پیسوں سے لیے, حرام کے پیسوں سے لیے, دوسروں کے پیسے لے کر لے لیے. اس کی ترقی پرابلم آپ کو ہے. لوگوں کو تو اتنا حسد ہے کہ کوئی مدینے بار بار چلا جائے, حج پہ چلا جائے, اس پہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نعمت پہ تکلیف میں آنے والے. ایک جملہ یاد کر لیں, آپ یقین کریں پرسکون ہو جائیں گے, آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. حسد کو نکال دیں اپنے دل سے, آپ کو اچھی نیند آئے گی, یو فیل فریش. اور وہ جملہ کیا ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. نہ تکلیف میں آئے کسی مسلمان کی ترقی میں, کیونکہ دینے والا رب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ارے ساری دنیا کسی کو ذلیل کرنے پہ لگ جائے نا, اور اگر اللہ نے عزت رکھی ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا اس کو, اور اگر کسی کے مقدر میں ذلت ہی لکھی ہے ہم سب مل کر اس کو عزت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. دینے والی ذات رب کی ہے. آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگے نا, یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے, اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا, اس کے خزانے تو تھوڑے نہیں ہیں, ہم کیوں کسی سے جیلس ہوں. اچھا اب آخری بات, اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے, لیکن اس میں شائع نہیں ہونا چاہیے, بیماری پتا ہوگی تو علاج ہوگا نا. اب اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہاں یار فلاں بندے سے یا فلاں فیملی ممبر سے مجھے حسد ہو گیا ہے, اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی, ناؤ کم ٹو ورڈز کیور. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے بڑا آسان. سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ وہ ہر دل کی بیماری کا علاج ہے, تکبر کا بھی, غیبت کا بھی, بدگمانی کا بھی, حسد کا بھی. وہ علاج کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے, اے اللہ میرے دل کو صاف کر, اے اللہ میرے دل کو ان گناہوں سے پاک کر دے. ہر نماز میں دعا کرے, اللہ بڑا کریم ہے, وہ کرم فرمائے گا, دل پاک ہو جائے گا. ایک تو دعا کرے, دوسرا تھوڑا سا اینٹی بائیوٹک ہے, تھوڑا تکلیف دہ لیکن ہے بڑا مزیدار علاج. وہ یہ کہ جس سے حسد ہو گیا نا اس کو آپ تحفہ دیں, کیونکہ حدیث پاک ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو آپ جا کر اس کو تحفہ دیں. مشکل آپ کو لگے گا کہ یار مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگتا اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کو تحفہ دیں. ہاں انجیکشن میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا, حسد تو مجھے ہو گیا, دل بھی صاف کرنا ہے, تو آپ اس کو کوئی گفٹ دیں, انشاءاللہ اللہ پاک دل میں محبت ڈال دے گا, حسد دور ہو جائے گا. اچھا تیسرا وہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کے لیے دعا کریں. یہ بھی تھوڑا مشکل ہے, آپ کہیں گے یار بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا اس کے لیے کیسے دعا کروں. ہاں اس کے لیے اور اسی چیز کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پہ کسی کی دولت سے حسد ہے, آپ دعا کریں گے اللہ اس کے مال میں اور برکت دے. کسی کے خوبصورتی سے حسد ہے, آپ دعا کریں اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے. کسی کی شہرت سے حسد ہے, آپ دعا کریں میرے مولا اس کی شہرت میں برکت دے. اٹس ڈیفیکلٹ آئی نو, آپ کو لگے گا یار میں کیسے اس کے لیے دعا کروں, مجھے اچھا نہیں لگتا وہ, لیکن یہی وہ علاج ہے کہ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ دل سے حسد نکال دے گا. اچھا کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کی اور ترقی ہو گئی, تو آپ کا دل جواب دے گا میں بھی تو دعا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ حسد سے دل پاک ہو جائے گا, کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے نا, اپنا دل صاف کرنا ہے, اپنی نیکیوں کو بچانا ہے, ورنہ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جائے گی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, تحفہ ضرور دیجیے گا مگر بتائیے گا نہیں. ایسا نہ ہو کہ آج کوئی کسی افسر کو کسی کلیگ کو گفٹ دے اور کہے یار وہ بیان سنا تھا آپ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, تو یہ تو لڑائی اور بڑھ جائے گی. بتانا نہیں ہے, بس ویسے ہی گفٹ دے دیں, انشاءاللہ اللہ پاک دل میں محبت ڈال دے گا. تو آج کا جو میرا بیان تھا اس کو بیسک, ایک تو ذکر مصطفیٰ, ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کی شان ہم نے سنی اور کیا ولادت کے واقعات تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا تھا کہ آج موقع ملا ہے تو ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں, مل کر رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, اور یہی میرے آقا کی تعلیمات ہیں. نبی پاک تو سب کے آقا ہے نا، رحمت للعالمین ہے، تو ہم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے افسروں اور اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ سب محبت اور پیار سے رہیں، درگزر کے ساتھ رہیں، دل صاف کر کے رہیں. انشاءاللہ جب آپ سب کا بھلا سوچیں گے نا، وہ رب کریم آپ کا بھی بھلا فرما دے گا، آپ کے لیے بھی خیر ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے ہم سب نے کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ جب اس طرح کے بیانات سنیں گے نا، اور بار بار سنیں گے، تو ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا، ہم بھی سنتوں کے پیکر ہو جائیں گے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو آج کے اس پروگرام کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے